لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ رب العزت نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے اور اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. مرشد فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات ذہن میں آئے کہ پہلے اللہ تعالی نے جنوں کو بنایا یا انسانوں کو, تو فرمایا آیت پڑھ لو, وما خلقت الجن والانس, کہ ہم نے جنوں کو نہیں پیدا کیا, انسانوں کو نہیں پیدا کیا, الا لیعبدو, لیکن اپنی عبادت, اپنی بندگی کے لیے. میرے مرشد, میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم العالیہ, دیکھو جگہ خالی مت کیا کرو نا, جب ایک جگہ بیٹھو تو بٹن بند کرو. تو میرے مرشد, میرے سے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, جو کہ رئیس المفسرین ہیں, اس کو ہلکا کرو, انہوں نے لیعبدون کی تفسیر فرمائی ہے لیعرفون, یعنی اللہ تعالی نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا. تو میرے پیارے مرشد, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب مقصد معرفت ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے عبادت کیوں نازل فرمایا. لیعبدون کے بجائے لیعرفون نازل فرماتے, تو لیعرفون کے بجائے لیعبدون کیوں نازل فرمایا؟ اس کا جواب میرے شیخ, میرے مرشد نے یوں عطا فرمایا کہ معرفت کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ ملیں گے, لیکن معرفت وہی مقبول ہے اور دعوی معرفت وہی مقبول ہے جو عبادت کے رستے سے. کیونکہ معرفت کا دعویٰ کرنے والے تو عیسائی, ہندو بھی دعویٰ کرتا ہے کہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں, ایسے ایسے لوگ ہیں جو چڈیا پہنے سمندر کے کنارے, دریا کے کنارے جنگلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہ نماز, نہ روزہ, نہ داڑھی, نہ ذکر, گالیاں دیتے ہیں. اور دعویٰ ہے معرفت کا, سٹے کے نمبر بنتا رہے اور گھوڑے کی ریس میں کون سا گھوڑا جیتے گا یہ بتا رہے. اور انہوں نے اپنے چیلے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. چیلا یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ اگر شاہ صاحب نے گالی دے دی نا تو بس سب جو تمہارا کام بن گیا. اور جتنی موٹی گالی دی اور جتنی بڑی گالی دی یعنی تیری ماں بہن تک اگر وہ پہنچ گیا تو بس سمجھو تیرا کام جلدی ہو جائے گا. ایسے ایسے لنگوٹی شاہ لنگوٹی باز جو گالیاں دے رہے ہیں سٹے چرس جوئے بدماشی کے کام اور وہ لوگ معرفت کا دعویٰ کیے ہیں. لذا ایسی ایسی غلط چیزیں ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو ہوتا یہ کہ کام بھی بن جاتا. کسی ہندو جوگی عیسائی کے پاس چلے جائے تو اس کے پاس بھی کام بن جاتے جا کے. یہ عجیب ہے, یہی تو امتحان ہے. آہ میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں اصل میں اعتقاد کی بات ہے نا. وہ ظالم اس رستے سے چاہتا ہے اس کا بھی کام بن جاتا لیکن اس کے لیے پرچہ مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا تھوڑا سا ان کے لیے جگہ بنا. رشید بھائی تھوڑا سا اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا ماشاء اللہ بس 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 تو کام ان لوگوں کا بھی بن جاتا ہے اعتقاد کی وجہ سے. لیکن فرمایا سمجھایا سکھایا کہ دیکھو معرفت وہی معتبر ہے جو کہ عبادت کے رستے سے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لیعبدو نازل فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. لیکن معرفت وہی معتبر ہے جو عبادت کے رستے سے. اور ہوتا یہ کہ جب انسان بندگی کرتا ہے تو بندگی کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. بندگی سے معرفت ہوتی ہے, معرفت سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور اللہ تعالی کی محبت یہ مطلوب ہے کیونکہ معرفت سے پہچان ہوتی ہے اور وہ پہچان بندگی کے رستے سے کھلتی ہے. اور جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے یہ عبادت اور بندگی تھوڑے دن کے لیے نہیں. واعبد ربک اپنے رب کی بندگی بجا لاؤ حتی یک الیقین یہاں تک کہ موت آ جائے, موت تک رکھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے چونکہ اللہ کی ذات غیر محدود ان کی محبت اور تعلق بھی غیر محدود ہے. اور اس غیر محدود محبت اور تعلق کے لیے معرفت بھی غیر محدود ہے. اس لیے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. سامنے والی جگہ ٹھیک ہے. تو معرفت کون سی معتبر ہے؟ معرفت وہی معتبر ہے جو عبادت کے رستے سے ہو. اس سے ان تمام لوگوں کا رد ہو گیا کہ جو بغیر عبادت کے معرفت کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں, اور جو حقیقت عبادت کو نہیں سمجھا اس کی معرفت معتبر نہیں ہے. اور عبادت اور بندگی کے لیے عبادت اور بندگی اس طریقے بندگی کا نام ہے اور اس منصوص اور اس مخصوص طریقے کا نام ہے کہ جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے سیکھا ہو اور اس کا مقصد اللہ تعالی کی رضا اور خوشی ہو. دو چیزیں ہو گئی اس میں, گویا کہ عبادت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. طریقہ بندگی وہ مخصوص طریقہ جو کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے ساتھیوں نے سکھایا ہو, یعنی صحابہ نے سکھایا ہو, اور جس سے مقصد اللہ کی رضا ہو. لہذا وہ عبادت کا طریقہ تو ہے لیکن اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے, اس لیے وہ بھی عبادت نہیں کہلائے گی. وہ طریقہ عبادت تو ہے لیکن وہ عبادت نہیں کہلائے گی. جس میں اللہ کی رضا نہ ہو وہ عبادت نہیں کہلائے گی. اس لیے نیتوں میں جو سکھاتے ہیں کہ نیت کے الفاظ, کہ نیت تو در حقیقت دل کے ارادے کا نام ہے, لیکن الفاظ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے, لوجہ اللہ, للہ, اللہ کے لیے, اللہ کی ذات کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, وہ طریقہ عبادت بندگی کہلاتا ہے, اس کو عبادت بولتے ہیں. لہذا عبادت کی دو چیزیں ہو گئی, ایک تو یہ کہ وہ طریقہ, وہ خاص طریقہ جو کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے سکھایا ہو اور اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو, کیونکہ سنت اور شریعت کے مطابق کام تو کر رہا ہے لیکن مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے, تو وہ بھی عبادت نہیں کہلائی. لہذا عبادت کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہے, ایک تو یہ کہ وہ شریعت اور سنت کے مطابق ہو, نمبر دو یہ کہ اس میں اخلاص ہو اللہ کے لیے, مخلوق کی واہ واہ کی نیت نہ ہو. تو پھر یہ ادائے بندگی, یہ ادائے بندگی عبادت کہلائے گی. اور اسی ادائے بندگی پر عطائے خواجگی کا وعدہ ہے, یعنی مالک کی طرف سے, خواجہ کی طرف سے, ہمارے مولا کی طرف سے اسی پر اللہ عنایت و مہربانیاں ناز کا نزول ہوگا. وہ ادائے بندگی ذریعہ بن جائے گی عطائے خواجگی کا. یہ الفاظ میرے مرشد کے ہیں, ادائے بندگی اور عطائے خواجگی. ارے میاں سامنے بیٹھو نا. ایک ایک آدمی کو ٹوکنا پڑتا ہے سامنے بیٹھو, ذوق ہی نہیں ہے اصل میں. ایک چیز روزانہ سکھائی جائے حیرت ہوتی ہے. تو وہ ادائے بندگی جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثابت ہو, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے منع فرمایا ہو, یہ بھی یاد رکھنا قید ہے یہ. تو یہ ادائے بندگی ذریعہ بن جاتی ہے عطائے خواجگی کا. یہ ادائے بندگی ذریعہ بنتی ہے عطائے خواجگی کا, یعنی مالک کی طرف سے عطا و مہربانی کا مستوجب ہو جاتا ہے یہ. معرفت کے لیے عبادت ضروری ہے, اور عبادت وہ خاص طریقہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے منقول ہو. اس لیے دین نقل کا نام ہے, عقل کا نام نہیں ہے. دین نام ہے نقل کا نہ کہ عقل کا. یہ نقل سے چلتا ہے, عقل سے نہیں چلتا. تو میرے پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے, عبادت کے لیے پیدا فرمایا, اور عبادت سے مقصد معرفت ہے. اور اس کا جو معرفت سے جب معرفت ہوتی ہے محبت خود پیدا ہو جاتی ہے. جیسے کسی حسین کے حسن کا کی معرفت ہو جائے محبت کرے گا نہیں کرے گا؟ تو معرفت سے خود محبت ہو جاتی ہے اور اللہ کی محبت یہ مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے. اور اس کے لیے معرفت کے لیے میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں معرف چاہیے. بغیر معرف کے معرفت ہوتی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب تو نازل کی کتاب اللہ 4 لیکن رجال اللہ 100,000 سے زیادہ مبعوث فرمائے اور وہ تشریف لائے. کیوں؟ کتاب کو سمجھانے کے لیے رجال کی ضرورت ہے, سمجھانے والا چاہیے. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو قرآن پاک عربی زبان میں ہے, صحابہ کی زبان اہل مکہ کی زبان عربی تھی, لیکن ان کو سمجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں پر صحابہ نے خود سوال کیا کہ اس کے کیا معنی ہیں؟ کتنے ایسے قرآن پاک میں مقامات ہیں کہ صحابہ نے سوال پوچھا کہ اس کے کیا معنی ہیں؟ مل مراد, اس کی مراد کیا ہے؟ مراد اللہ و مراد رسولی, اللہ کی مراد اور اس کے رسول کی مراد کیا ہے؟ حالانکہ زبان عربی ہے لیکن سمجھنا پڑتا ہے. اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے میرے مرشد نے ایک بات اور فرمائی, فرمایا کہ دیکھو ان پاک عربی زبان میں ان کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. فرمایا کہ دیکھو آج پورا قرآن پاک اپنی بالکل صحیح اور اصلی حالت میں موجود ہے اور اللہ تعالی نے چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تو ایک اعراب یعنی زبر زیر پیش کی بھی کمی نہیں ہے نہ رد و بدل ہے, اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے, یہ ہمارے اعتقاد میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ حفاظت اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام ہے کہ حفاظت عادت اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس میں سے چنتے ہیں, یہاں تک کہ مخلوق کو بھی چن لیتے ہیں کسی بھی مخلوق کو. لہذا جب ابرہا نے مکہ شریف پہ حملے کا ارادہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے سورہ فیل کے اندر جس کا تذکرہ ہے, تو اس نے قریش کے جو اونٹ وغیرہ تھے اہل مکہ کے وہ اونٹ وغیرہ بھی اس نے غصب کر لیے, ہتھیا لیے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وہ ابرہا کے پاس تشریف لے گئے, خواجہ عبد المطلب عبد الحضرت تشریف لے گئے ابرہا کے پاس, چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شان عطا فرمائی تھی, چہرے پر ایک نور تھا ایک وقار تھا کیونکہ قریش کے سردار تھے, اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا تھا اور ذریعہ بھی تھے اس نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منتقل ہونے کا, تو کیسے نہ وقار ہوگا کہ جس نور کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں مخلوق سے تمام مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا تھا, اس نور وہ نور کیا ہے؟ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور وہ نور منتقل ہوا, لہذا صاحب نور تھے نا, اس لیے خاص وقار تھا آپ کی شخصیت میں. جب گئے تو ابراہیم نے دیکھا تو بڑا متاثر ہوا, عزت سے بٹھایا, پوچھا کیسے تشریف آوری ہوئی آپ کی؟ فرمایا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو. ابراہ کہنے لگا میں تو تمہارے بیت اللہ کو گرانے آیا. کیا عجیب شان, دیکھیے استغنا جس کو کہتے ہیں, سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ فرمایا اونٹ تو میرے ہیں, وہ مجھے دے دو, یہ گھر اللہ کا ہے, وہ خود حفاظت کرے گا, میرے اونٹ مجھے دے دو. اور اللہ کی شان, عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے مخلوق میں سے کسی کو بھی چن سکتا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ ابابیل, چھوٹے سے پرندے, وہ کنکر, بڑے بڑے ہاتھی, ہاتھی لے کر آیا تھا کعبہ شریف کو گرانے کے لیے, کھائے ہوئے, فجعلہم کعصف مأکول, کھائے ہوئے بھوس کی طرح, کچومر بنا دیا, جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کچومر, کچومر بنا دیا. تو اللہ کی شان ہے اپنی مخلوق میں سے جس سے چاہے کام لے لے. اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے حفظ قرآن کی, علم پڑھنے کی, دین کا کوئی کام کرنے کی, تو کیا وہ اس کو اپنا کمال نہ سمجھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو اپنے جس بندے کو چاہے عطا فرما دے. اور دوسری بات یہ کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, فرمایا کہ یہ ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے, دنیا یہود و نصارہ یا مسلمانوں میں سے وہ منافقین جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر علماء, اولیاء اللہ, مدارس, دینی مراکز, دینی خدداموں کی جان لینا چاہتے ہیں, اور مسلمان ڈرتا ہے کہ اب دین کا کیا ہوگا, ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے. فکر تو یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں دین پہ اللہ قائم رکھے, کیونکہ دین کی حفاظت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہے, اب وہ جس سے چاہے لے لے. لہذا دینی مراکز, دینی خدام, ان کو مٹانے والے آج سے نہیں, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مٹانے کی فکر تھی. لہذا انہوں نے کیا کیا کہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہاں تک پیشکش کی, دیکھو اچھا یوں کرتے ہیں, کچھ ہمارا مل جل کے کام کرتے ہیں, بیلنس دین اور دنیا, 50-50 کام کرتے ہیں. تو مشرکین نے کیا پیشکش کی کہ ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور اپنے بتوں کو نہیں پوجیں گے, لیکن اگلے سال آپ اللہ کو نہیں پوجیں گے اور ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے. لہذا 50-50 معاملہ کرتے ہیں. آیت نازل ہو گئی, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, ایسا نہیں ہو سکتا. جس کی تم بندگی بجا لیتے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جس کی تم بندگی بجا لیتے ہو, ایسے خدا کو ہم کیوں پوجے جس خدا کا یہ عالم ہے. آہ, میرے مرشد, میرے شیخ نے فرمایا جس خدا جو پتھر کا بنا ہوا ہے یا لکڑی کا بنایا ہے, اس کا یہ عالم ہے, ایک کتا بھی آتا ہے اور ٹانگ اٹھا کر اس پر پیشاب کرتا ہے, ایسے تو خدا بنا ہے اور خدا اسے روک نہیں سکتا, ہے نا ایسا خدا؟ اور پھر اس خدا کی سیل لگتی ہے, سیل میں بکتا ہے وہ. لہٰذا جب ہندوؤں کے خاص تہوار آتے ہیں تو جن اپنے ہاتھوں سے جن بتوں کو تراشتے ہیں, انہی بتوں کو سیل میں بیچتے ہیں 50% ڈسکاؤنٹ پر, اور اس آفر میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ بائی ٹو گیٹ ون فری, دو خریدو ایک مفت میں لے جاؤ. تو بتاؤ, جو خدا کا یہ عالم ہے کہ جو کتے کے جس پر کتا پیشاب کر رہا ہے ٹانگ اٹھا کر, اور وہ خدا کچھ بے بس ہے, کچھ نہیں کر سکتا, ایسے خداؤں کی خدائی سے ہم بیزار ہیں. ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں کہ جس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے, جو ایک ہے, جو قدرت والا ہے, مخلوق کی پہنچ سے دور ہے, لیکن اس کی کرم فرمائیا اپنی مخلوق پر عام ہے. مخلوق کی پہنچ سے دور, کہ مخلوق اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی, لیکن اس کی رحمت اور کرم اپنی مخلوقات پر عام ہے. یہ اس خدا کی شان ہے. تو لہذا دین جو ہے میرے پیارے دوستو, دین کو مٹانے والے اور اس کی کوشش کرنے والے، دینی مراکز، دینی خدام، اس کو مٹانے والے پہلے سے تھے، اب بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. وہ اپنی کوشش محض کرتے رہیں گے اور اپنے کو جہنم کا مستحق بناتے رہیں گے. اور دین پر چلنے والے وہ اس بات کی فکر نہ کریں کہ چلو ہم ان سے تھوڑی سی مصالحت کر لیں، کچھ ایگریمنٹ کر لیں کہ کچھ ہمارا کام کچھ آپ کا کام مل جل کر رہیں گے، کہ فلاں معاملہ ہو، اپنی زبان کو بند رکھنا، اس کے بدلے میں ہم تمہیں زمین دے دیں گے تمہارے مدرسے کے لیے. ایسے حالات ہوتے ہیں، ہوتے کیا ہوئے ہیں موجودہ زمانے کے حالات پر. صرف اسلام آباد کی لال مسجد کا واقعہ ہوا، زبانیں بند کرنے کے لیے زمینیں بھی دی گئی، پیسے، سب عیاشیاں، سب اس طریقے سے کام کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی کسی اللہ والے سے تعلق کر کے اللہ سے تعلق پیدا کیا جائے، معرف چاہیے جس سے اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، تاکہ ایسے حالات اور مواقع کے اوپر اللہ تعالی کے تعلق اور عظمت کو قائم اور دائم رکھے. یہ ضرورت ہے، کیونکہ ایسے حالات تو آئیں گے، شرعی پردہ شروع کرے گا، مخالف شروع کر دیں گے، عام لوگ تو دور کی بات دیندار مخالف کرے گا. ارے میاں، اس زمانے میں کہاں شرعی پردہ ہے؟ اس لیے میرے پیارے مرشد، میرے شیخ نے فرمایا، حالات رہیں گے، اس کی پرواہ مت کرو. اگر ڈرنے کی چیز ہے، پرواہ کرنے کی چیز ہے، تو اللہ سے یہ تعلق اور مانگو کہ میرے حالات نہ بدلیں، اپنے کو قائم رکھنا، دین تو رہے گا. اس کے لیے تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرا دین ہے وہ رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما دیا کہ آپ کا دین قیامت تک رہے گا. اس لیے دین کی فکر ہم نہیں، اصل فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ہماری جان، ہماری مال، ہماری آبرو، ہمارے اولاد اس کے لیے قبول ہو جائیں. اصل تو یہ چیز ہے، وہ دین تو رہے گا. دین کو مٹانے کی کوشش کرنے والے وہ تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن دین تھا، ہے اور رہے گا. اصل یہ ہو میرے پیارے دوستو، اس انا لہ لحافظون کی تجلی ہماری جانوں کو مل جائے، اصل یہ چیز ہے. باقی حالات، واقعات، باتیں تھیں، ہیں، رہیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ صحبت اہل اللہ سے اللہ تعالیٰ کا وہ قرب عظیم، وہ تعلق معلّہ حاصل کیا جائے کہ جس سے حق کے پرچم کو اپنی جان کے ساتھ بلند رکھیں. اصل اس بات کی ضرورت ہے. رہی بات نسلیں مٹا دیں گے، تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے، تمہاری جگہ کی، ادارے کی، فلاں چیز کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. میرے مرشد نے جب گلشن اقبال میں ادارہ قائم کیا تو ایک شخص نے کہا کہ میں تمہارے ادارے، مسجد وغیرہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. میرے شیخ نے درد بھرے دل سے روتے ہوئے ممبر پر یہ بات فرمائی کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اینٹ سے اینٹ بچانے والے کہتے تھے ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اللہ کی شان دیکھو کہ اینٹ پر اینٹ چڑھا دی. وہ کہتے تھے کیا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اللہ کی شان اینٹ پر اینٹ چڑھ گئی، پانچ منزلہ عمارت بن گئی. اصل چیز ہے کہ پرچم حق، اللہ کی محبت، عظمت، تعلق کو اپنی جان کے ساتھ رکھیں، اور یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے. حالات، واقعات، اسی لیے تو ہے کہ جب ایسے واقع ہوں تو انسان تعلق مع اللہ، اللہ کی رضا اور خوشی کیا اس وقت، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی خوشی کو سیکھنے کا نام، در حقیقت اسی کا نام ہے درد دل. کہ اللہ کی محبت کا درد وہ درد عظیم پیدا ہو جائے. اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم حق سے نہ ہٹیں. ہم نے طے کی, حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. اللہ تو میرے پیارے دوستو, میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی محبت کے لیے معرفت ضروری ہے اور معرفت کے لیے معرف چاہیے, پہچان کرانے والا. بغیر معرفت, بغیر معرف کے, یعنی بغیر پہچان کرانے والے کے پہچان ہوتی نہیں ہے. لیکن معرف کے لیے بھی ضروری ہے وہ بھی عارف ہو, یعنی خود پہچان رکھتا بھی ہو, یعنی خود بینا ہو, چشم بینا, قلب بینا رکھتا ہو, یعنی معرفت کی آنکھ رکھتا ہو, جس کو عارف بولتے ہیں. ایک تو یہ آنکھ ہے اور ایک دل کی آنکھ ہے. اس کو چشم بینا, قلب بینا, چشم فراست بھی کہتے ہیں, چشم باطن, باطن کی آنکھ, اس طریقے سے بھی اس کو پکارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے, وہ چاہیے. تو پتا چلا کہ معرف کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عارف بھی ہو, لہذا وہ بھی کسی معرف کے ساتھ رہا ہو تب تو عارف بنے گا. اس پر ایک واقعہ سنیے کہ معرف, پہچان کے لیے معرف چاہیے. اور یاد, میرے شیخ فرماتے ہیں, بغیر معرفت کے محبت ہوتی بھی نہیں ہے. مدینہ شریف کی پاکیزہ فضائیں ہیں اور جہاد کا زمانہ ہے, شخص جو مدینہ شریف کی بستی میں بسنے والا, اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جہاد کو جاؤں, اس کا مدینہ شریف میں کوئی جان پہچان والا نہیں, کوئی رہنے والا نہیں. ایک بیوی جو حمل سے, فیصلہ کیا کہ اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کو جاتا ہوں. وہ شخص چلا گیا, تقریباً 30 برس کے قریب اس کی عمر, اپنے پیچھے بیوی کو چھوڑ کر گیا جو حمل سے, اور 30,000 دینار اس کے پاس امانت رکھے گیا. بیوی نے پوچھا بھی کہ کس کے سہارے تم مجھے چھوڑ کے جاتے ہو, تو اس نے یہی کہا کہ میرے اور تیرے لیے صرف اللہ کافی ہے. اللہ کی شان کہ وہ 30 برس کے بعد واپس لوٹا. 30 برس کا زمانہ اس نے جہاد میں گزارا. بڑھاپے کے آثار تھے, مدینہ شریف میں آیا, سما بدلا ہوا, سپاہی کے لباس میں تھا, مجاہد کے لباس میں تھا. زمانہ ایسا تھا کہ مدینہ شریف کے باشندے اور ساکنان مدینہ, یہ ان کے لیے یہ لباس کوئی نیا نہیں تھا, کیونکہ مجاہدین کی آمد آمد و رفت رہتی تھی. لہذا وہ مسافر مدینہ شریف میں داخل ہوا, گھومتے گھومتے اپنے گھر کے سامنے پہنچا, خوشی سے اس کا برا حال, کہ میں اپنی بیوی سے ملوں گا, اتنے زمانے بعد آیا ہوں اور میرے بچہ بھی ہوگا, اس سے بھی ملاقات ہوگی. خوشی کے مارے اپنے گھر کو دیکھا, بغیر دروازہ کھٹکھٹایا داخل ہو گیا. وہ جو دروازے میں داخل ہوا تھا, رات کا وقت تھا, عشاء کی نماز کا وقت قریب, لوگ نماز کی چہل پہل میں مصروف, یہ اندر داخل ہوئے تو جو صاحب مکان, اس نے اوپر سے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص گھسا, تو اس نے اس کو پکارا, اس شخص تو کس گھر میں گھسا آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو میرا گھر ہے. تو اس کو اس بات پر اور غصہ آیا کہ دیکھو, ایک تو چوری, اوپر تے سینہ زوری, دونوں گتھم گتھا, محلے والے جمع ہو گئے آواز اور شور سے. تو عشاء کے بعد کا وقت تھا, محلے والے بھی جمع ہو گئے. انہوں نے یہی کہا کہ بھائی تو کہاں سے اس مکان کا مالک آ گیا, یہ مکان کا مالک تو یہ ہے. اس نے کہا نہیں میں ہوں. اتنے میں جو نوجوان تھا, اس کی ماں کی آنکھ کھلی شور سے, جب وہ باہر آئی اس نے دیکھا, پردے سے دیکھا, تو اس نے اپنے بیٹے, وہ بیٹے نے کوئی من سمجھایا کہ ارے جس سے تو گتھم گتھا ہے یہ تو تیرا باپ ہے. عالم کیا ہوا, باپ سے کہا کہ جس سے تو گتھم گتھا وہ تیرا بیٹا, اور بیٹے سے کہا وہ تیرا باپ. اب وہی عالم جو ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے, جان لینے کو تیار, اب محبت سے لپٹ کے رونے لگے. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ محبت کے لیے معرفت ضروری ہے. اگر محبت نہ ہوتی تو دونوں لپٹ کے روتے کیوں؟ محبت تھی, لیکن پہچان کرانے والی اس بیٹے کی ماں اور اس شوہر کی بیوی نے بتایا کہ یہ تیرا بیٹا ہے, اس سے کہا تو یہ تیرا باپ ہے. بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے, باپ کو بیٹے سے محبت تباہی ہوتی ہے. اور وہ محبت تھی لیکن پہچان کرانے والا چاہیے. جب تک پہچان اور معرفت نہیں تھی, دونوں ایک دوسرے کا گلا دبانے کو تیار, اور جیسے ہی پہچان ہو گئی اب وہ محبت نے جوش مارا, لپٹ کے رونے لگے. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی محبت ہماری جانوں میں ہے, کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ معرف چاہیے. صحبت اہل اللہ اسی کا کام دیتی ہے. اللہ والوں کی صحبت, ان سے تعلق, یہ اللہ تعالی کی محبت کا ذریعہ بنتا ہے کہ جب انسان صحبت اہل اللہ میں بیٹھتا ہے, اس سے اللہ تعالی کی پہچان نصیب ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی جو محبت ہے, وہ محبت اس پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے. پھر وہ نعرہ مار کر کہتا ہے دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے, دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے, تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. اب وہ بیٹے, باپ نے بیٹے سے ملے, خیر تھکا ہوا تھا, وہ آرام کا وقت تھا, بیوی بھی خوش ہو گئی کہ میرا شوہر آ گیا. جبکہ خبریں مل رہی تھی, کسی نے کہا شہید ہو گیا, کسی نے کہا لاپتا ہو گیا, بہرحال شوہر واپس آ گیا, اس کی خوشی الگ اور ایک خوف بھی سوار. اور وہ خوف یہ کہ مجھ سے سوال کرے گا کہ 30,000 دینار کہاں ہیں, اب میں اس کا جواب کیا دوں گی؟ کیونکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ شوہر جو خرچے کے لیے دے, اس کو حق حاصل ہے کہ وہ بیوی سے سوال کرے. اب اس کو یہ خوف کہ میں سوال پوچھے گا تو میں کیا کہوں گی, اور وہی ہوا. بات چیت شروع کر کے حالات بتائے, اگلا سوال وہ کٹ میرا مال, لاؤ جی 30,000 روپے, 30,000 دینار کدھر ہیں؟ اس نے کہا آپ تھکے ہوئے ہیں, صبح سارا حساب لے لیجئے گا. یہ مسئلہ نہیں, آپ کی امانت ہے. چلو سو گئے, صبح فجر کی نماز کو مسجد میں گئے, نماز پڑھ کے اپنے معمولات میں مشغول تھے. اب جو پلٹ فارغ ہوئے تو پلٹ کر دیکھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہت بڑا حلقہ لگا ہوا ہے, علمی حلقہ. لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں, وہ جوابات دے رہے ہیں, اور ان کی زبان سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, اور عالم یہ کہ ان کے سامنے شاگرد بیٹھے ہیں قلم اور کاغذ لے کر, اور شیخ کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ایسی عزت مسجد نبوی میں ایسا تماشا کبھی دیکھا نہیں تھا. اب وہ شخص جھانک رہا ہے کہ کون ہے, مجمع زیادہ نظر نہیں آیا, پتہ نہیں چلا. خیر وہ بھی بیٹھے, حلقہ ختم ہوا تو تمام لوگوں نے ان کو گھیرا, وہ ان کے گھیرے میں نکل کے چلے گئے. تو ایک شخص نے پوچھا کہ یہ شیخ کون تھے, یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اور یہ مقام دیا. تو پوچھنے والا جس سے سوال کیا تو اس نے تعجب سے دیکھا, اس نے کہا تم اس کو نہیں جانتے, اس شیخ کو تم نہیں جانتے. اس نے کہا بھائی میں مسافر ہوں اور اس لیے مجھے معلوم نہیں ہے, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. کہاں اب سمجھ آئے, کہا یہ شیخ جو ہیں یہ امام ربیعت الرائے ہیں. اچھا, اور کہا یہ وہ شخص ہے کہ اس کا باپ جب یہ حمل کی حالت میں تھا, اس کا باپ جو ہے وہ جہاد پر چلے گیا 30 برس کے بعد, سنا ہے کہ کل رات کو وہ واپس لوٹ گیا. جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اس کا نام ربیعہ رکھا, اور اس زمانے کے جتنے علمی حلقے تھے صحابہ کے, اور صحابہ کے بعد وہ کبار تابعین کے, اس شخص نے اپنی جان کو اس علم کے حاصل کرنے میں لگا دیا, اور آج اللہ نے اس کو ایسا مقام دیا کہ مدینہ شریف میں ایسا مقام دیکھنے والے لوگ نہیں, کہ اس جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ علم مقام دیا کہ بڑے بڑے لوگ اس کی عزتوں پر اور رفتوں کے اوپر حیران ہیں. اور سنا یہ ہے کہ اس کا باپ کل رات کو واپس آ گیا. اب عالم یہ ہے کہ وہ جو شخص ہے اس کا اپنا بیٹا, اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے, اس نے اپنے آنسو کو چھپایا اور چل پڑا. اب جب گھر میں داخل ہوا تو بیوی نے اس کے چہرے کو دیکھا, اس کو یہ ڈر تھا کہ یہ مسجد سے آئے گا اور مجھ سے سوال پوچھے گا کہ میرے 30,000 دینار کدھر ہیں. تو بیوی نے سوچا کہ میں اب اس کو کیسے سمجھاؤں گی کہ میں نے وہ جو جتنے 30,000 دینار تھے وہ سب اپنے اس بیٹے کی تعلیم کے اوپر خرچ کر دیے, اور اس کو کسی کام میں لگنے نہیں دیا, اور اوپر سے اس بیٹے کا کمال یہ تھا کہ اس کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ مثل بادلوں کے وہ سخی, فیاضی میں اس کا یہ عالم کہ اس کے پاس پیسہ رکتا نہیں ہے, فیاضی اور سخاوت اس پر کہتے تمام ہے. اس پر بیوی پر یہ خوف, شوہر گھر آیا اس کی آنکھ میں آنسو اور چہرے پر ایک عجیب کیفیت. بیوی نے چہرہ دیکھا, سمجھ گئی کہ اپنے بیٹے کے اس پتوں کو دیکھ کر آ رہا ہے. تو شوہر نے آتے ہی سوال کیا, بتا 30,000 دینار کدھر ہے؟ اس نے کہا جو تیری امانت تھی اور میں نے اپنے اس بیٹے کی, تیرے اس بیٹے کی تعلیم پر لگا دی, اس کو کچھ کام نہیں کرنے دیا, سب ہی اس بات پر لگایا کہ جا صحابہ اور بڑے بڑے کبار تابعین ہے ان کی صحبت میں رہے, کمانے کو چھوڑ صرف تو علم حاصل کر. آج اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا
کہ بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے دانوے تلمز ادب سے تہ کر کے بیٹھتے ہیں. بیوی نے پھر ایک سوال کیا کہ بتا تجھے 30,000 دینار چاہیے یا اپنے بیٹے کی یہ عزت چاہیے؟ تو یہ تھے امام ربیعۃ الرائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا. وہ جو ان کے والد ان کا نام فروخ تھا, اپنے بیٹے کی اس عظمت پر عزت پر حیران رہ گئے. اس پر ایک بات یاد آئی, سبحان اللہ, ہمارے شیخ کے ایک مرید ہیں تو امریکہ سے حضرت کے پاس رہنے کے لیے آئے اور پھر یہیں رہ گئے حضرت کی خدمت میں. ایک دن ان کے والد امریکہ سے آئے ہوئے تھے تو حضرت کا معمول اپنی مجلس میں اپنے کسی مرید کا کبھی بیان کے لیے فرماتے ہیں, ان کو کھڑا کر دیا. اب جو بیٹا باپ مجلس میں موجود, پوری مجلس پوری خانقاہ بھری ہوئی, بیٹے کو کھڑا کیا حضرت نے, فرمایا بیان کرو, اردو میں بھی کرنا انگریزی میں بھی کرنا. اب جو اس بیٹے کی زبان سے باپ نے جو بات سنی وہ اللہ کی محبت کا درد جو اپنے شیخ کی صحبت سے سیکھا. اب عالم یہ تھا کہ پوری مجلس میں باپ کی ہچکیاں اور آنسو اور ہچکیوں کی آواز ہے اور بیٹا بیان کر رہا ہے. جب مجلس ختم ہوئی تو حضرت کے پاؤں میں گر گئے کہ حضرت آپ نے تو میرے بیٹے کو بنا دیا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو اللہ والوں کا بن کر رہتا ہے اللہ اس کو مل کر رہتا ہے. جو اللہ والوں کا بن کر رہتا ہے اللہ اس کو مل کر رہتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, یہ واقعہ اس بات پر یاد آیا کہ بغیر معرف کے معرفت نہیں ملتی, بغیر اللہ والوں کے اللہ کی پہچان نہیں ہوتی. اس لیے کسی معرف کو, کسی عارف کو, کیونکہ معرف کے لیے عارف ہونا ضروری ہے, یعنی جو آدمی کسی چیز کی پہچان کرائے, جس سے پہچان سیکھنی ہے, شرط یہ ہے کہ وہ بھی پہچان رکھتا ہو. بکروں کا زمانہ ہے, کسی آدمی سے کہا چلے جناب بکروں کی پہچان ہے آپ کو, بکرے لینے چلیں, پتہ چلا اس کو خود خبر نہیں ہے بکرا یا بکری, کیسے دلائے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ جس سے پہچان سیکھنی ہے وہ بھی پہچان رکھتا ہو, لیکن یہ پہچان کے لیے شرط اور اول شرط یہی ہے کہ یہ پہچان میرے پیارے دوستو اللہ تعالی کی بندگی کے بغیر نہیں ملتی. اب رہی بات کہ پھر اللہ والوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, کہ جب بندگی ہی بجا لانی ہے تو اللہ والوں کے پاس جانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ وہ بندگی کی اور عبادات کے جو انوارات اور عبادات کا جو حاصل اور عبادات کا اثر بغیر صحبت اہل اللہ کے ہوتا نہیں ہے. دیکھیے لوہا جو ہے نا, میرے مرشد نے سمجھایا کہ لوہا, لوہے کو ہتھوڑے سے ضرب لگاتے ہیں تب لوہا مڑتا ہے, لیکن اگر آپ کسی صرف لوہے کو لے جا کر ضرب لگائیں گے وہ ہتھوڑے سے وہ نہیں مڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لوہے کو ضرب لگانے سے پہلے اس لوہے کو آگ میں ڈال کر گرم کیا جاتا ہے تاکہ وہ نرم ہو جائے, اور جب گرم ہو کر وہ نرم ہوتا ہے پھر اس پر چوٹ اثر کرتی ہے. ٹھیک ہے نا جناب؟ اور یہی کام سنار بھی کرتا ہے کہ آگ میں ڈال کر اس کو نرم کرتا ہے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے میل کچیل دور ہو جاتا ہے, دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے پھر اس سے انگوٹھی, زیور, لاکٹ,
جو چیز بنانی ہے وہ بننا آسان ہو جاتی ہے. تو میرے پیارے دوستوں, اسی طریقے سے کام تو بنے گا عبادت سے, لیکن ہمیں عبادت سے فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل نرم نہیں ہے. لہذا عبادات کے جو فائدے اور اس کے جو ثمرات, جو نتیجہ مرتب ہونا چاہیے, جو نتیجہ ملنا چاہیے, جو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے اندر وعدے ہیں, ان اعمال پر, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فائدے, وہ نتیجے, وہ ثمرات اور وہ نتیجہ ہمیں نہیں ملتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال تو کر رہے ہیں لیکن وہ اعمال ہمارے ظاہر سے تو ہو رہے ہیں, دل میں اس کا اثر نہیں ہے. اس لیے میرے مرشد, میرے شیخ نے فرمایا کہ پہلے کسی اللہ والے کے صحبت سے اپنے دل میں نرمی پیدا کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے دل, اس اللہ والے کی قلب کے اندر جو اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے, اس جلتے ہوئے دل سے اپنے دل کو ملاؤ. جب اس جلتے ہوئے دل سے تم اپنے دل کو ملاؤ گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوگی. پھر اس اعمال کی لذت, ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے غیر اللہ دل سے نکلے گا, میل کچیل نکلے گی. ایک فائدہ کیا ہوگا کہ غیر اللہ, اس اللہ والے کی صحبت کی برکت سے دل میں جو غیر کا میل کچیل ہے وہ غیر کا میل کچیل نکلے گا. پھر میرے مرشد فرماتے ہیں جب غیر اللہ سے اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے تمہارے قلب سے غیر اللہ کا غیر نکل جائے گا تو پھر کیا بچے گا؟ اللہ. دیکھیں نا, غیر اور اللہ, غیر اللہ میں سے غیر نکال دیا, کیا بچا؟ اللہ. فرمایا کسی اللہ والے کی صحبت سے اپنے اس کے جلتے ہوئے دل سے اپنے دل کو قریب کرو اور ملاؤ, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے قلب کی گرمی سے جو ہمارا دل سخت ہے اس میں نرمی پیدا ہوگی. اس نرمی کا فائدہ یہ ہوگا, ایک تو غیر اللہ کا کچرا, گند, میل کچیل نکلے گا, اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دل اور وہ ہمارے قلب و جان اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کے مطابق تبدیل ہو جائے گا. دیکھیے قاعدہ ہے کہ ساری دنیا میں جو زراعت اور کھیتی باڑی کی جاتی ہے تو اس سے پہلے ہل چلایا جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے, کبھی کوئی زمین میں ایسے بیج نہیں ڈالتا. بلکہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب زمین کھیتی سے فارغ ہوتی ہے نا, اس کی فراغت کے بعد اس زمین کے اندر کھاد ڈالتے ہیں, اور وہ کھاد کیا ہے؟ وہ گائے بھینسوں کا گوبر, غلیظ, حقیر, نجس, ناپاک, صحیح ہے نا, بدبودار. لیکن کتنی عجیب بات ہے, اسی سے زمین کو قوت ملتی ہے. زمین کو قوت اسی سے ملتی ہے. اور اگر چاہتے یہ ہیں کہ اس زمین کو قوت جلدی ملے تو مرغی کا پخانہ ڈالتے ہیں اس میں, اس سے زمین جلدی قوت پکڑ لیتی ہے. اس بات سے اپنے شیخ کا مضمون سمجھ میں آ گیا. فرماتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو, اپنے گناہوں کے تقاضوں کو, جن کی بدبو حقارت نجاست کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم اپنے دل کے تقاضے کو کسی پر پیش کریں کہ آج کل ہمارا فلاں فلاں سے فلاں فلاں کام کرنے کو دل چاہتا ہے, پیش نہیں کر سکتے, کہہ نہیں سکتے نا, زبان پر وہ تقاضوں کو ہم لا نہیں سکتے. ایسے اس کی بدبو کا عالم ہے اور اس کی نجاست اور حقارت کا یہ عالم ہے. ہر آدمی کہے گا اپنی شکل تو دیکھو اور حرکتیں دیکھو, چاہے وہ خود اسی میں مبتلا ہو, لیکن زبان پر لاتے ہی ہماری عزت ذلت سے تبدیل ہو جائے گی. اس لیے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا مل اس گناہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الاسم ما حاك في صدرك شيء، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دے، یعنی جس سے تو خود کھٹکے کہ ایسا کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے نا، بات ہے نا کہ صاحب ایسی شکل لے کر ہم کیسے جائیں گے اور اس طرح سب کے سامنے کیسے کریں گے، یا ہم یہ کام بات کسی کو کیوں بتائیں، کھٹک ہو گئے، کانٹا چپ گیا، ایک علامت. اور دوسری علامت یہ ہے وکریہتا ان یطلع علیہ الناس، اور تو اس بات کو پسند نہ کرے کہ اس بات کی خبر دوسرے لوگوں کو پہنچے. اس لیے لونڈے کو موبائل دلا کر کہتا ہے کسی کو بتانا نہیں. اس کو گود میں بٹھا کر چائے پلائی، اب کہہ رہے ہیں کسی کو بتانا نہیں، تو پتہ چلے گڑبڑ ہے نا. یا اس کو جوڑا دے رہے ہیں، چھپ چھپ کے جو کام کر رہے ہیں، جو بھی غلیظ ناپاک حرکتیں کر رہے ہیں، اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کسی کو بتانا نہیں، بلکہ زبان بند کرنے کے لیے پیسے بھی دے دیتے ہیں. لیکن گناہ چھپتا نہیں، چھپتا نہیں. میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک چور پکڑا گیا، آپ نے فرمایا اس کو ہاتھ کاٹو. اس نے کہا حضرت معاف فرما دے یا امیر المومنین، پہلی مرتبہ یہ کام کیا ہے. فرمایا نہیں، یہ تو نے کم از کم تین مرتبہ یہ کام کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ گناہ کرنے والے کی پکڑ نہیں فرماتے، یہ ان کا کرم ہے کہ موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. یہ حرکت تو نے بار بار کی ہے، نتیجہ یہی ہوا کہ اس کو اقرار کرنا پڑا. ارے ایک دوست ہے، ان کا ایک رشتہ دار حیدرآباد نسند کے کسی شہر کے اندر، وہ شراب کی بوتلیں لے جاتا ہوا پکڑا گیا. تو اس نے یہی کہا کہ یہ حرکت میں نے پہلی مرتبہ کی ہے. تو ہمارے دوست نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تو نے یہ حرکت پہلے بھی کی ہے. تو بعد میں اس نے اقرار کیا کہ ہاں یہ پہلے بھی میں لے جا چکا ہوں. ہاں بعضوں کے ساتھ واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی ہی مرتبہ کوئی کام کرے اور پہلی ہی مرتبہ میں پکڑے جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کو گناہ کی چاٹ ہی نہیں لگنے دیتے، پہلی مرتبہ بھی پکڑا وا دیتے ہیں، تاکہ کیونکہ جس کو اللہ اپنا بنانا چاہتے ہیں، میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ اپنا بنانا چاہتا ہے اس کو مخلوق کا نہیں ہونے دیتا. لہذا اگر وہ ظالم اس حرکت سے اس کی دلیری اور جرت بڑھ گئی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ حرکت بار بار کرے گا. لہذا اس کو پہلے ہی نہ کرنے دو تاکہ آئندہ اس گناہ کی طرف جا ہی نہ سکے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے. تو جو حرکت ہم کسی کو بتا نہ سکے، چھپائیں، اور جو چیز ہمارے دل میں کھٹک پیدا کر دے. لہذا آپ دیکھیں کتنے مسئلے ایسے ہیں جو ہم مولوی سے نہیں پوچھتے، کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے کسی کو اپنا بڑا اور شیخ بنایا ہے تو وہ اپنی باتیں اس سے چھپاتے ہیں، اور چھپانے کی وجہ نفس جو اس طرح ظاہر کرتے ہیں نا، نفس تو یوں کہتے ہیں ارے حضرت بڑے مصروف ہیں، ان کو مت بتاؤ، ان کو وقت نہیں ہوتا، ان کو کیوں تکلیف دیں. در حقیقت وہ اپنے برے عزائم پر اس طرح شیخ کی بے آرامی کا لبادہ اڑانے کی کوشش کرتا ہے. لہذا جس بات سے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے یا اگر اس بات کو پسند نہ کرے کہ لوگوں کو یہ بات پتہ چلے, اس کا مطلب کیا ہے؟ گڑبڑ. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیک کام ہے کسی کو پتہ چل جائے تو انسان ڈرتا تو نہیں ہے. حج کو جا رہا ہے, ماشاءاللہ حج کا زمانہ ہے, حاجی ہیں حج کو جا رہے ہیں, کوئی ڈرتا نہیں ہے. نیک کام ہے, کوئی نہیں ڈرتا. لیکن برائی کرتے ہوئے دل میں کھٹک, یا اپنے شیخ کو کیوں بتائیں, حضرت کو تکلیف کیوں دیں, تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں گڑبڑ ہے. یا کسی بات سے ایسی کھٹک پیدا ہو جائے کہ شیخ پوچھے گا کہ یہ کام کیوں کیا. اسے معرومی رحمتہ اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی, فرمایا اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ انسان کوئی بری حرکت کرتا ہے نا, اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس بری حرکت کو کسی کو پتا نہ چلے, لہذا اس بری حرکت کی وجہ سے جن اللہ والوں سے, جن اللہ والوں کے غلاموں سے یا دین کے خادموں سے اس کا تعلق ہوتا ہے, اس تعلق کی وجہ سے ان کے پاس بھی نہیں جاتا. کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اگر میں گیا تو میرے دل کی بات ان پر منکشف ہو جائے گی, ان کو پتا چل جائے گا. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے ظاہر کری اور اپنی زبان سے بات کر دی, جیسے ہم نے اپنے شیخ کی بڑی برکت دیکھی, بہت برکت, کہ اپنے دل میں کوئی سوال ہے کہ صاحب ایسی یہ کوئی بات ہے, تو حضرت کیا اتنی برکت دے گی کہ حضرت کی آواز اور کی مجلس ہو رہی ہے, آواز ہو رہا ہے, اور اسی میں حضرت جواب عنایت فرما دیتے ہیں. یہ بڑی برکت دیکھی الحمدللہ, ایسی برکت کے کیا بتائیں. اور ایک برکت عجیب دیکھی, اور وہ برکت یہ کہ مجلس میں شرکت کرنے والا ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شیخ میرے لیے بیان فرما رہے ہیں. کہ جس دن بیوی سے لڑائی کر کے پہنچے, اس دن پتہ چلا شیخ نے بیوی کے حقوق پر ہی بیان فرما دیا. بدنظری کر کے پہنچے, پتہ چلا شیخ بدنظری پر شروع ہو گئے. اور اگر چھپ چھپ کر انٹرنیٹ پر فلمیں تصویریں ڈاؤن لوڈ کی اور اس سے حرام لذت کو درآمد کیا, تو شیخ نے مجلس میں اسی کو شروع فرما دیا. اب مرید کا دل لگتا ہے کانپنے, اس نے کہا لو جی پتا چل گیا شیخ کو کہ آج کیا نالائکی کی حرکت کی ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ مجلس میں شرکت کرنے والے یا بیان سننے والے جب اپنی نفس کی پسندیدہ چیز کے خلاف بات سنتے ہیں, تب کیا ہوتا ہے کہ ان کو غصہ آتا ہے, کیا یہی مضمون چھیڑنا ضروری تھا, ضرورت ہے اس مضمون کو بیان کرنے کی, ضرورت ہے اس بات کو پیش کرنے کی کہ اگر نہ کہیں ہماری مرضی, ہماری شلوار ٹکنے سے اوپر ہو یا نیچے ہو, ہماری مرضی ہم داڑھی رکھے نہ رکھے, ہماری مرضی پردہ کرے نہ کرے, ہماری مرضی بڑی بڑی مونچھیں رکھے, یا ہماری مرضی فلمیں تصویریں دیکھیں, تو بھائی بات تو یہ ہے کہ ہماری مرضی تو ہے نہیں, درزی پر تو مرضی چلا نہیں سکتے, اللہ پر اپنی مرضی چلاتے ہیں. دنیا میں ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں, دنیا سے ہم اپنی مرضی سے جائیں گے نہیں, نہ آنا مرضی سے نہ جانا مرضی سے. آ میرے مرشد فرماتے ہیں اس آنے اور جانے کے درمیان تھوڑا سا زمانہ ہے, اگر اس میں تم اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق جی لو سبحان اللہ, تو دنیا بھی مثل جنت ہو جائے گی, اور آخر مرنے میں بھی مزہ آئے گا, اور دنیا سے جانے میں بھی مزہ آئے گا, اور آخرت میں بھی مزے ہی مزے, کیونکہ نہ آئے اپنی مرضی سے اور نہ جانا اپنی مرضی سے. کہ کب جائیں گے کسی کو نہیں پتا, بیٹھے بٹھائے. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیٹے کا نمبر بعد میں آئے گا, ابا پہلے جائے گا, ایسا بھی نہیں ہے. ایسے بھی تماشا دیکھے کہ باپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو اتارا, ایسے بھی تماشے ہیں, بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا, ایسے بھی تماشے ہیں. ہم کن دھوکوں میں مبتلا ہیں,
تو اس لیے جب وہ مضمون سنتے ہیں تو کہتے ہو یہ کیا مضمون چھیڑ دیا مجلس میں، صاحب اس مضمون کی کیا ضرورت تھی؟ در حقیقت ضرورت اسی لیے تو تھی، ہاں جو مخلص ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ کہ ہم جس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں نا، اگر اس مرض کو کہتے ہیں سرے بام چھیڑ دیا، یہ اردو کی خاص لفظ کا میں ترجمہ کیسے کروں فاروقی صاحب، کیسے ترجمہ کروں؟ سرے بام اور لبے بام اردو کی چاشنی ہے نا. بہرحال یعنی سرے محفل اگر یہ مضمون چھیڑ دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ بدنظری کر رہے ہیں. تو پھر جب باہر نکلتے نا وہ بدنظری، سنا نہیں تھا مولوی صاحب کیا بول رہے تھے، بدنظری کرتا ہے. یا لڑکوں سے یاریاں لگائی دی ہیں، کو چکن کڑھائیاں کھلا رہے ہیں شنواری کی، بڑی تعریف سنی ہے اس کی، اور ان کو موبائل دلا رہے ہیں، موبائل میں بیلنس بھی ڈال کے دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جو قلب اللہ کے لیے مخلص نہیں ہوتا، اللہ کو پانے میں مخلص نہیں ہوتا، اس کو تکلیف اور وحشت ہوتی ہے کہ اس مضمون کو کیوں چھیڑا. اور فرمایا کہ جو مخلص ہوتا ہے اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے، مان لو اگر کسی نیک عمل کرنے کے اندر یا گناہ کو چھوڑنے میں اس کو سستی ہے، اور لیکن اس کو ندامت بھی ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ چلو اللہ جزائے خیر دے، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کے ہماری آنکھیں کھول دی، ہم تو غفلت میں مبتلا تھے. جیسے داڑھی کا ہی مسئلہ ہے، داڑھی کا مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی کا ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. اب کتنے لوگ ایسے عالم، یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں داڑھی رکھی رکھی نہ رکھی نہ رکھی، کوئی سنت ہی ہے صرف، تو مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ داڑھی کا ایک مٹھی رکھنا اور اپنی مٹھی سے ناپ کر رکھنا یہ واجب ہے، جیسے مسجد کی جماعت کی نماز واجب ہے، جیسے وتر کی نماز واجب ہے، جیسے عید اور بقر عید کی نماز واجب ہے، اسی طرح سے میرے پیارے دوستو یہ داڑھی کا رکھنا بھی واجب ہے. اور داڑھی کا منڈانا گناہ کبیرہ اور حرام ہے، اور ایک مٹھی سے ایک چاول کے دانے کے برابر کم کرنا گناہ اور حرام ہے. ہاں جب ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے تو اس کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر زائد کو ایک مٹھی کے برابر کر دے، تاکہ اس سے داڑھی ذرا خوبصورت بن جائے، کیونکہ داڑھی کو ایسا نہیں کہ اول جلول بنا کے رکھے. اس لیے داڑھی کے تین حق بھی ہیں، اس کو دھوئے، اس کو تیل لگائے، اور اس کو کنگھی کرے، یہ داڑھی کا حق ہے. ایسا اول جلول رہنا اس کو پسند نہیں کیا، خوبصورت معلوم ہو، اچھی لگے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسئلے کو نہ چھیڑا جائے، مسئلے کا تکرار نہ کی جائے، مسئلے کا مذاکرہ نہ کیا جائے، تو پھر اصل مسئلے کی طرف غفلت ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ داڑھی اگر ایک مرتبہ رکھ لی اب کاٹ نہیں سکتے، اس سے پہلے جب تک نہیں رکھی کوئی گناہ نہیں. بعض لوگوں کا یہ عجیب عجیب ہے نا، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، داڑھی شروع سے ہی رکھنا ضروری ہے. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں، داڑھی وہ ہے جو 40 قدم سے نظر آ جائے. یعنی عجیب عجیب باتیں ہیں بھائی، اب کیا کریں؟ مولوی کے پاس اس قسم کی بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں، پھر خصوصاً یہ جو میڈیا اور ٹی ویوں پر جو یہ چیمپئن بیٹھے ہیں نا، اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں بس کہتے رہتے ہیں، یہ چیمپئن جتنے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے پٹی یہی پڑھاتے ہیں. ہاں مولوی کی نہ ماننا، رجت پسند ہے، پرانے دقیانوسی ہیں، تمہیں تمہارے سارے مزے چھڑوا دیں گے. اور کیا چیز چھڑوائے گا مولوی؟ کچھ نہیں چھڑواتا، واللہ میں مسجد میں قسم کھا کر کہتا ہوں کچھ نہیں چھڑواتا. ہاں اگر صرف چھڑواتا ہے تو گناہ کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے، اور پورے عالم کا مسلمان تو مسلمان، کافر کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ گناہ ایسی ذلیل اور ذلت والی چیز ہے اور ایسی بری چیز ہے کہ کافر بھی اس کو پسند نہیں کرتا. عجیب بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے گناہ کا نام منکر رکھا، اور منکر کے معنی اجنبی کے ہیں. گناہ کا نام منکر، منکر کے معنی اجنبی، لہذا ایسی چیزیں کہ جس کو کرتے ہوئے دل کھٹکتا ہے، دل میں عجیب سی ایک بات پیدا ہوتی ہے یار، کسی کو پتا نہ چلے. لہذا اگر کافر بھی اپنے یہاں کام کرنے والے کسی عورت کو چھیڑے، اس کے ساتھ کوئی بری حرکت کرے، وہ بھی اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی اچھا نہیں سمجھتا. گناہ ایسی چیز ہے. لہذا اگر مولوی کسی چیز کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے، وہ یہی چیز ہے. اس لیے بعض لوگ ایک بات اور بھی کہتے ہیں، مولویوں کو دیکھو بس جس کو چاہتے کافر بنا دیتے ہیں. یہ بھی ایک عام زبان زد عام ایک بات ہے، زبانوں پر ایک بات ہے کہ مولوی جس کو چاہتے کافر بنا دیتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستو، مولوی کی کیا مجال اور مولوی کی کیا اوقات کہ کسی کو کافر بنائے. حقیقت یہ ہے. اچھا آپ دیکھیے، ایک آدمی نے جرم کیا، ایک آدمی نے جرم کیا، عدالت نے اس کو کہا یہ مجرم ہے، قاضی نے، جج نے اس کو کہا یہ مجرم ہے، تو بتائیے وہ مجرم جرم کرنے کی وجہ سے بنا یا قاضی کے کہنے سے بنا؟ بتاؤ بھائی، قاضی کے کہنے سے نا، عدالت کی وجہ سے، اپنے قاضی کے کہنے سے تو نہیں بنا نا، اپنے جرم کرنے کی وجہ سے بنا. تو کفر کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ کوئی اگر آدمی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو اس کو کافر بنا دیتی ہے، تو مولوی کے کہنے سے وہ کافر نہیں ہوتا، بلکہ اپنی حرکت کی وجہ سے کافر ہوتا ہے. آسان بات ہے نا، مشکل تو بات نہیں ہے نا. تب تو مولوی کے حق اختیار نہیں ہے، اس کی حیثیت صرف ایک قانون دان کیسی ہے، بس اس کا کام ہے قانون بتانا، بس اس سے زیادہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. نہ کسی کو جہنم لے جا سکتا ہے، نہ کسی کو جنت سے دور کر سکتا ہے. نہ جنت تو اس کا ٹھیکہ ہے، جنت کا ٹھیکہ اس نے نہیں لیا، اور نہ کسی کو جہنم میں لے جاتا ہے. ہاں صرف اتنا بتائے گا کہ اس عمل سے جنت میں جائیں گے اور اس عمل سے جہنم میں جائیں گے. اب اگر وہ ایسی بات بتائے، اس کو یہ کہا جائے، ظلم نہیں ہوگا. لہذا یہ جو ٹی وی کے اوپر جو چیمپئن لوگ بیٹھے ہیں، یہ مولویوں کے خلاف ایسا زہر اگلتے ہیں کہ تم مولوی کے چکر میں نہ آنا، ورنہ تمہیں داڑھی بھی رکھنی پڑے گی. اور یہ جو تم نے اپنی گرل فرینڈ رکھی ہے نا اتنی ساری، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے پہلے بھی شاید سنایا تھا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھے آ کر کہنے لگے، مولوی صاحب ٹی وی دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، میں نے کہا مجھے بھی لا کے دے دو، ہم بھی دیکھیں گے ٹی وی. پھر میں نے کہا لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی مفتی سے جا کر یہ فتویٰ نہ لینا کہ جو امام صاحب ٹی وی دیکھتے ہوں یا ان کے گھر میں ٹی وی ہو، ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے. میں نے پوچھو گے فتویٰ؟ ہاں پوچھیں گے. میں نے کہا بس یہ سوچ لو، جو چیز تمہارے لیے غلط وہ ہمارے لیے غلط. اس لیے میرے پیارے دوستوں، یہ جو دین کے مسائل ہیں، اس کا تکرار کرنے سے اور اس کا مذاکرہ کرنے سے علمی بات کے اندر رسوخ پیدا ہوتا ہے، ایک فائدہ. اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے، قطرہ جو ہے پتھر پہ گرتا ہے. کشمیر میں میں نے ایسے بڑے بڑے پتھر دیکھے کہ جن کے اتنی بڑی بڑی چٹانیں، لیکن پانی اس کے اندر سے گھس کے آ رہا ہے. تو پتا چلا کیا، میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو، قطرہ پتھر پر گرتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قطرہ پتھر کے اندر سوراخ بھی کر دیتا ہے. اب وہ سوراخ کب کرتا ہے؟ ایک قطرہ گرا، سوراخ نہیں ہوا، دوسرا قطرہ گرا، سوراخ نہیں ہوا، کرتے کرتے 5000 قطرے اس پتھر پر گرتے سوراخ نہیں ہوتا، لیکن 5000 کے بعد جو پہلا قطرہ گرتا ہے وہ سوراخ کر دیتا ہے. اب وہ قطرہ یہ کہے کہ دیکھو میرا کمال دیکھو، میں نے پتھر میں سوراخ کر دیا، تو اس قطرے کو سمجھایا جائے گا آپ کا کمال نہیں ہے، آپ کے پیچھے جو 5000 قطروں کی فوج چلی آ رہی ہے، جتنا تمہارا حصہ ہے اتنا ہی 5000 قطروں کا حصہ بھی ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں جس طرح 5000 اور ایکواں قطرہ پتھر کے اندر سوراخ کرتا ہے اور پانی اس میں داخل ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں اسی طرح سے نصیحت کرنے سے، دین کے مسائل کو پیش کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا قطرہ گرتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن اس کا دل کھل جاتا ہے اور پھر وہ بھی نعرہ مار کر کہتا ہے کہ کہاں تک ضبط بیتابی، کہاں تک پاس بدنامی، کہاں تک ضبط بیتابی اور کہاں تک پاس بدنامی. کلیجہ تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں، وہ بھی مستوں کے کہتا ہے اور ایک مٹھی داڑھی رکھتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ نصیحت کرو، سمجھاؤ، کہو، حقیر مت سمجھو. لیکن مسئلہ بتایا نہ جائے، کیونکہ وہی بات چلی کہ ٹی وی پر ایسے ایسے چیمپئن بیٹھے جی دین کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اور پھر آگے سے کیا عجیب دلیل دیتے. ارے مولوی صاحب، کیا سارا دین داڑھی میں؟ بس جب دیکھو داڑھی، جب دیکھو لڑکوں سے نظر بچاؤ، جب دیکھو عورتوں سے نظر بچاؤ. یہاں گلیوں میں کچرے پڑے ہیں، گٹر لائن بند ہے، آپ داڑھی اور کچرے کی اور نظر بچانے کی باتیں کرتے ہیں. یہاں سیلاب زدگان پر مصیبت آئے گی، اب تو کیا مولوی صاحب کے گٹر کھولیں گے یا جا کے یہ کچرے اٹھائیں گے؟ بھائی جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پیش کرے گا. دادا مولوی کی صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ دین کے مسئلے کو پیش کرے، شریعت کے قانون کو بتانا اور سمجھانا اس کا کام ہے، عمل کروانا بھی اس کا کام نہیں ہے. یہ اس کے ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے کہ وہ کسی کو زبردستی پکڑ کر آج تجھے مسجد سے جانے نہیں دوں گا جب تک تو لوڑی نہیں رکھے گا. گھبرا مت، یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے، یہ اس کی جورسڈکشن کے اندر نہیں ہے، اس کی حدود میں یہ چیز نہیں ہے. صرف ہے میرے پیارے دوستو علماء کا یا ان کے غلاموں کا کام یہ ہے کہ دین کی بات کو سمجھانا. لہذا نہ وہ کسی کو کافر بناتے ہیں، کافر یہ نہیں بناتے، صرف بتاتے ہیں اگر ایک آدمی کوئی ایسی حرکت کرے. اب ایک آدمی ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور تین تین دفعہ دے دے، اور پھر مولوی صاحب کے پاس آ کر کہے کہ اس کو جوڑ دو. اب کیسے جوڑے گا؟ جو کرنے کا کام تھا کر دیا، اب نہیں کسی طرح اس کو جوڑو، جو ہم نے حرکت کی ہے اس کو ثابت کرو کسی طرح. تو میں اس کے لیے کام کے لیے تیار ہوں کہ کسی کی تین طلاق کو جوڑ دوں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، میری ایک شرط پوری کر دو میں جوڑ دوں گا. وہ یہ کہ جو بھینس کے تھن میں سے جو دودھ نکل گیا نا، اس کو اسی راستے سے واپس ڈال دو. صحیح ہے نا جناب؟ ٹھیک ہے نا؟ جو بھینس کے تھن میں سے دودھ نکل گیا، اگر تم اس کو اس راستے سے واپس ڈال دو تو میں جو تمہاری منہ سے بات نکلی ہے میں بھی کوشش کر کے اس کو گزیر دوں گا واپس. جی میں نے ایک جملہ شروع میں کہا تھا، یاد رکھنا اس بات کو قلب و جان میں بٹھا لیں. وہ بات یہ ہے کہ دین نقل کا نام ہے، عقل کا نام نہیں. دین نقل کا نام ہے، عقل کا نام نہیں ہے. کیونکہ اگر عقلی کی بات تھی تو جو ابھی بات نکلی، قاعدہ یہ ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ جس جگہ سے جو چیز نکلے وہاں واپس بھی جا سکتی ہے. عقل تسلیم کرے گی کہ نہیں؟ لہذا جس بھینس کے تھن میں سے دودھ نکلا وہاں واپس کیوں نہیں جا سکتا؟ جس زبان سے جو بات نکلی واپس وہ کیوں نہیں جا سکتی؟ عقل اس کے خلاف. کیونکہ عقل کیا کہتی ہے کہ ہو سکتی ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جہاں سے جو چیز آ سکے وہاں واپس بھی جا سکے. ٹھیک ہے نا سر؟ لیکن مشاہدات، تجربات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس زبان سے جو بات نکل گئی وہ واپس نہیں جا سکتی، جس بھینس کے تھن میں سے جو دودھ نکل گیا وہ واپس نہیں جا سکتی، جو آدمی نے پیشاب کر لیا اب وہ واپس نہیں جا سکتا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستو، دین نقل کا نام ہے، عقل کا نام نہیں ہے.
اور رہی بات عقل کے ساتھ، عقل کا انکار نہیں ہے، عقل کا استعمال یہی تو ہے کہ اپنے ظاہری عارضی تھوڑے سے نفع کی خاطر سے ہمیشہ کی آخرت کو برباد کر دینا، یہی تو بے عقلی ہے. اس کی ایک مثال سنیے، میرے مرشد کا مضمون ہے جی، بس سنا کے اب اس کو ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ سمندر یا دریا کے اندر ایک تھی مسٹر روہو. مسٹر روہو، روہو مچھلی ہے نا. اچھا روہو مچھلی جو ہے نا وہ دریا کے بہاؤ کے خلاف تیرتی ہے، اس لیے اس کے سر میں قوت زبردست ہوتی ہے، اس لیے اس کا دماغ بہت مفید ہے قوت کے لیے، قوت باہ کے لیے. یہ سلاجید والوں کے لیے مشورہ ہے، بس مفت میں یہ مشورہ، کوئی چارجز نہیں ہے اس کے. تو چونکہ وہ دریا کے بہاؤ کے خلاف تیرتی ہے روہو، اس لیے اس کے سر میں بڑی قوت ہوتی ہے، اس لیے اس کے سر کھانا یہ مفید ہے. اور عجیب بات پتہ ہے کیا، ہمارے کراچی کے موسم کے لیے مچھلی کھانا ضروری ہے اور مفید ہے، کیونکہ ہمارے کراچی کے موسم میں ہیومیڈیٹی اور رطوبت زیادہ ہوتی ہے، تری اور نمی زیادہ ہوتی ہے، اور مچھلی کے اندر خشکی ہے، لہذا مچھلی پیٹ میں جاتے ہی پانی اپنے ساتھ منگوانا شروع کر دیتی ہے. لہذا مچھلی کھاتے ہی پیاس لگتی ہے نا، خوب پانی رات بھر پی، رات کو کھائے گا رات بھر پیتا رہے گا، پیاس نہیں بجھے گی، کیونکہ مچھلی جا جاتی ہے پانی کو اپنے ساتھ بلاتی ہے. خیر تو وہ جو مسٹر روہو تھی، اس نے ایک مچھلی دیکھی، وہ کانٹے کے اندر ایک مچھلی پھنسائی ہوئی تھی، وہ غذا تھی جو مچھلی کو پھنسانے کے لیے. تو ایک آدمی نے کانٹا ڈالا اور وہ کانٹے کو اوپر، وہ مچھلی یا جو بھی پھنسانے کے لیے غذا، اب اس نے وہ کاٹا، تو وہ جو مسٹر روہو نے وہ دیکھا، اس نے کیا کیا حسین ہے یہ تو، اور کیا فلم ہے، اور کیا ڈانس کا پروگرام ہے، نیو ایئر نائٹ ہے، چلو اس کی طرف چلیں. تو وہیں ایک مولانا روہو بھی تھے، مولانا روہو نے اس مسٹر روہو سے فرمایا، دیکھو دین سکھانے کا کیا پیارا انداز ہے میرے شیخ کا، کہ مولانا روہو نے اس مسٹر روہو سے فرمایا کہ دیکھ اس مچھلی کی طرف نہ جانا. کیوں نہ جانا؟ کہا دیکھ اگر تو اس کی طرف گیا نا تو یہ جو تجھے مچھلی نظر آ رہی ہے در حقیقت اس کے پیچھے کانٹا ہے، اس تو مچھلی کھانے جائے گا تیری زبان میں یہ کانٹا پھنسے گا، تیرے منہ میں یہ کانٹا پھنسے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تجھے کانٹے میں پھنسا کر باہر نکالے گا، تیری گردن پر چھری چلائے گا، تجھے آگ میں تاپے گا، تیری تکا بوٹی کرے گا، پھر مزے مزے لیتے کر تو کھائے گا، تجھے کھائے گا. کتنے، تو اتنی بڑی ہے کہ 200 آدمی تجھے اپنے 400 ہاتھ اور 2000 انگلیوں سے کھائیں گے. دو سو آدمی اپنے 400 ہاتھ اور 2000 انگلیوں سے تجھے کھائیں گے. اب اس مسٹر روہو نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مولانا بس رہنے دو، یہ تم مولوی جو نا سارے ہمارے مزے خراب کرتے ہو، فلم نہ دیکھو، شادی میں مزے بھی نہ کرو، ڈانس بھی نہ کرو، بس ہر وقت ہمارے پیچھے، تم کو پتہ نہیں کیا پڑا ہے، ہر وقت مولوی ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں، مولانا ایسی باتیں مت کرو، اس سے لوگ ٹوٹتے ہیں، جوڑ پیدا کرو جوڑ. تو پھر ملا کو بھی بلاؤ اپنے ڈانس کے پروگرام میں، وہ بھی ڈانس کرے اور کیا کرے، اور اس سے زیادہ کیا جوڑ ہوگا. کیا مولوی تم لوگ سب ایسی باتیں کرتے ہو کہ جس سے جوڑ پیدا ہو، توڑو 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 بس، کسی کو داڑھی کا مت بولا کرو، مرضی ہے اس کی رکھے نہ رکھے، کسی کو حرام آمدنی کا مت بولو، اس کی مرضی ہے جو چاہے کھائے، کسی کو نماز کا مت بولو، اس کی مرضی ہے نماز پڑھے نہ پڑھے. یہ تم لوگوں نے جو نا سارا فساد پیدا کیا ہوا ہے، یہ مولویوں پر ہی کام ہے. اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، یہ مولوی جو نا ملامتی طبقہ ہے، ملامتی طبقہ، یعنی اس پر صرف ملامتی ہوتی ہے، یعنی اگر حلوہ کھائے تو ملامت، نہ کھائے تو ملامت، عجیب ہے، مرغی کھائے تو ملامت، نہ کھائے تو ملامت، چھوٹتا کہیں نہیں ہے، زبان بند رکھے تو ملامت، بولے تو ملامت. فرمایا علماء کا طبقہ ملامتی طبقہ، اس پر ہر حال میں ملامت ہوتی ہے. سبحان اللہ. لیکن کتنی عجیب بات ہے واقعی، ہمارے ہاں بالکل جو تازہ واقعہ ہوا، ممتاز قادری کا جو واقعہ جس کو پھانسی کی سزا دی گئی، کتنی عجیب بات ہے. ہمارے ملک کا قانون ہے، کرسی کے نیچے نہ گھس جانا بیٹا، ہمارے ملک کا قانون ہے کہ اگر کوئی آدمی اشتعال کی وجہ سے کسی کو قتل کرے یا مار دے، اس کے لیے پھانسی کی سزا نہیں ہے. یہ ہمارے ملک کا قانون ہے. اور پھر اس مردود اور خبیث جس نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور شریعت کے قانون کو کالا قانون کہا، اس سے بڑھ کے مومن کے لیے کیا غیرت. یعنی ہمارے یہ غیرت کا قانون ہمارے قانون میں موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی غیرت کی وجہ سے کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو سزائے عمر قید کی سزا تو دی جا سکتی ہے، پھانسی کی سزا نہیں دی جا سکتی. یہ ہمارے ملک کا قانون ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اس اشتعال کا کیس، یہی کیس بنا اس پر، لیکن اس کی سزا جرم یہی ہے نا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کام کیا تھا، یہ اس کی جرم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، ان کا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن صرف ان کا جرم یہ ہے، اَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے، یہ ان کا جرم ہے بس. لہذا دین والوں کا اور دین کے خاطر کام کرنے والوں کا جرم کچھ نہیں ہے، لیکن صرف ان کا جرم یہ ہے کہ یہ مولوی کیوں ہیں، یہ دیندار کیوں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کیوں کرتے ہیں، صرف یہ جرم ہے، باقی کوئی جرم نہیں ہے، ثابت نہیں کر سکتے وہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا ایک واقعہ سورہ بروج کے اندر جو نازل کیا، سبحان اللہ، کیا فرمایا، کیا جملہ ہے، وما نقموا منهم، ان کا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن صرف ان کا جرم یہ تھا، ان یؤمنوا باللہ، کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے. لہذا اس شخص کا کوئی جرم نہیں، لیکن صرف یہ جرم کہ نبی کی محبت میں اس نے یہ کام کیوں کیا، اور اس کے بچانے کی خاطر ہمارے یہاں پھانسی کی سزا کے لیے تین تین سال، پانچ پانچ سال، دس دس سال لگتے ہیں، لیکن اس شخص کے لیے فیصلہ سات سے آٹھ مہینے میں ہو گیا. یہ عجیب بات ہے. بس رہی بات کیا، اللہ سے فریاد کے ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر، کیا کرے ہم. تو وہ جو مسٹر روہو تھا، جب اس کو مولانا روہو نے یہ کہا، یہ فرمایا کہ دیکھ تیری تکہ بوٹی بنے گی، اور 200 آدمی اپنے 400 ہاتھوں سے اور 2000 انگلیوں سے تجھ کو کھائیں گے، اس نے کہا مولانا تم لوگ تو بس ہمارے سارے مزے خراب کرتے ہو. اب اس نے، اب اگر وہ یہ کہے، وہ مسٹر روہو یہ کہے کہ مزے خراب کرتے ہو، تو آپ بتائیے وہ جو مولانا روہو سے یہ فرما رہی ہے، وہ مچھلی یہ کی طرف سے یہ بات، تو وہ در حقیقت اس کے کانٹے اور اس کے انجام کو دیکھ کر بات پیش کی جا رہی ہے، اور وہ جو روہو ہے اس مچھلی کو جو کہ کانٹے کے اندر ہے، وہ اس کے ظاہر کو دیکھ رہا ہے. تو میرے پیارے مرشد، میرے شیخ نے یہ بات فرما کر ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ یہ شان عطا فرماتا ہے کہ اس عالم غیب کی خبر عطا فرماتے ہیں، اور وہ عالم غیب اور انجام کی باتوں کو پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اپنے موجودہ مزے اور ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو، بلکہ عقل یہ ہے کہ اس کے انجام پر نظر رکھو. اور یہی شان
علماء کے وارثین، انبیاء علیہ السلام کے وارثین علماء اور اولیاء اللہ کی شان ہے کہ وہ ظاہر پر فیصلہ نہیں کرتے بلکہ اس کے انجام پر نظر رکھتے ہیں، اور عقل اسی کا نام ہے. عقل نام ہے انجام بینی کا، یعنی اپنے انجام پر نظر رکھنا، موجودہ مزے کو نہ دیکھنا. دیکھیں نا، ایک آدمی کا پیٹ خراب ہے، ڈاکٹر نے اس کو گوشت کھانے سے منع کیا ہے. اب اگر وہ ڈاکٹر کہے کہ کباب نہ کھانا، تمہارے موشن میں اضافہ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ بھی مولوی ہیں، کباب کھانے سے منع کرتے ہیں. جو آدمی پرہیز کی بات کرے سب مولوی ہیں، کیسی عجیب بات. یعنی جو ہمارے ساتھ خیر خائی کرے اس پر مولوی کا دھبا لگا دو کہ یہ مولوی ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، علماء، ہمارے یہ بڑے حضرات، ہمارے دین کے خادمین، یا اولیاء اللہ یا ان کے غلام، اگر کوئی نصیحت فرماتے ہیں تو واللہ باللہ قسم کھا کر مسجد میں اس بات کو کہتا ہوں، اس میں ہم لوگوں کا سراسر فائدہ ہے. بظاہر گناہ کو چھوڑنے میں تکلیف تو ہے، اس بات کا میں اقرار کرتا ہوں کہ گناہ کو چھوڑنے میں تکلیف ہے، اس گناہ پر نہ چلنے میں تکلیف ہے، اپنی حرام لذت کو چھوڑنے میں تکلیف ہے. لیکن میرے دوستو، اس تکلیف کے بعد راحت ہی راحت ہے، دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دی، اپنا قرب اور تعلق خاص ہم سب کو عطا فرما دی. یا اللہ، ہماری زندگی کا جو مقصد آپ کی بندگی، آپ کی فرما برداری ہے، اس مقصد میں ہم سب کو بامراد فرما دیجئے، اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. اور اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے، ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ تعالی، ہم سب کو بھی شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ داروں کو توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمارے اپنے کرم سے، آپ نے اپنے کرم سے جو ملک پاکستان، یا اللہ اسلامی ملک کے طور پر عطا فرمایا، یا اللہ اس ملک کی حفاظت سے فرما، اس میں اسلامی قوانین کو نافذ فرما دیجئے. اور اے کریم مالک، یہاں کے رہنے والے، یا اللہ، یہاں کے یا اللہ باشندے مسلمان، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، اور اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے، ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے، اپنی محبت اور معرفت کا وہ مقام عطا فرما دیجئے کہ ہر لمحہ، ہر سانس ہم کو آپ کو راضی کریں، اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزاریں. اے اللہ، اپنے کرم سے جن اللہ والوں کی صحبت سے آپ کا قرب اور تعلق سیکھا جاتا ہے، یا اللہ ان کی صحبت ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجئے، ہم سب کو 100% اپنا فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ، ہماری زندگیوں میں اپنے قرب کی تبدیلی عطا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو ریکنڈیشن فرما کر اپنی محبت بھر دیجئے، اپنی محبت بھرا دل ہماری جانوں کو عطا فرما کر اعمال محبت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنی بندگی کی 100% توفیق عطا فرما دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، جو کسی مصیبت میں گرفتار ہے یا اللہ اس کو مصیبت سے عافیت تبدیل فرما. یا اللہ، ظالم کو اس کے ظلم سے باز فرما، مظلوم کو یا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرما دیجئے، بیماروں پر اپنی رحمت نازل فرما دیجئے. ہم سب کو سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ، اپنے کرم سے ان گزارشات کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ، گناہوں کو دور چھوڑ دینے کا ذریعہ بنا دیجئے، اور اے کریم مالک، ہماری اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا.